بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحہ کے سلسلے میں کچھ عرض کیا گیا تھا، آج سورة بقرہ کے کچھ منتخبات اور اس کے خلاصے آپ کو سنائے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة بقرہ میں دو حصے رکھے ہیں. ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں پچھلے لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور مقصود اللہ پاک کا اس سے یہ ہے، مقصود میں سے ایک یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ جس کو قرآن پاک دی گئی، یہ بھی اللہ کی کتاب دی گئی ہے، ان کا برتاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے پچھلی کتاب والوں کا ہوا. پچھلی کتاب والوں نے کیا کیا اس کی داستان بہت لمبی ہے جو بیان کی گئی سورہ بقرہ میں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی بات پہ اور اللہ کے نبی کی بات پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا، ہمیشہ شک کرتے تھے. کامل اعتماد جس کو کہتے ہیں، یقین جس کو کہتے ہیں، ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں کیا انہوں نے، ہمیشہ شک کیا، شک میں رہے. دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ بہت بے ادبی کرتے تھے، انتہائی بے ادب قوم گزری ہے نبی کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ وہ بے اعتمادی کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کے ساتھ سوال جواب کرنا، ان کے ساتھ بے ادبی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ ان کا عام وتیرا تھا. اور یہ دو بیماریاں اگر کسی قوم کے اندر آ جائیں تو وہ مذہبی اقدار سے محروم ہو جاتی ہے، مذہب کی رعایت نہیں کر سکتی، وہ چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتی. اس لیے ایک تو ادب بہت ضروری ہے، اپنے نبی کا ادب ضروری ہے، نبی کی بات کا ادب ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد نبیوں کے جو نمائندے اور وارث ہوتے ہیں ان کا ادب ضروری ہے، کیونکہ ادب سے ہی آدمی لحاظ رکھتا ہے، مروت ہوتی ہے، بات مانتا ہے اور مل کر چلتا ہے. بے ادبی میں، جرات میں، گستاخی میں تو آدمی مل کر نہیں چلتا، ساتھ نہیں دیا کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ یقین ہونا بہت ضروری ہے، اعتماد ہونا بہت ضروری ہے اللہ کی بات پر، کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور اللہ کے نبی کی بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل یہ صحیح ہے. تو جس قوم میں یہ چیز ہوگی انشاءاللہ وہ ترقی کرے گی. احکام بیان کیے گئے ہیں دوسرے حصے میں سورہ بقرہ کے. ان احکام میں سے ایک بڑا حصہ اس پر مشتمل ہے کہ شادی بیاہ کے جو احکام ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور شادی بیاہ کے احکام، میاں بیوی کے تعلقات کے احکام، اور میاں بیوی کے ساتھ تعلقات کس صورت میں ممنوع ہوتے ہیں، کس صورت میں اجازت ہوتی ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات بھی بیان فرمائی گئی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے کہ وہ میاں بیوی کے ریلیشن کے بارے میں گفتگو کرے. اللہ پاک کو کیا شرمانے کی کیا ضرورت ہے، وہی تو حکم دینے والے ہیں. اس لیے انہوں نے صاف صاف بتایا، بیان فرمایا کہ آپ کن دنوں میں اپنی بیوی سے تعلقات نہیں کر سکتے، کن دنوں میں کر سکتے ہیں، اور احتیاط کا کیا مطلب ہے، کہاں تک آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر شادی ہونے کے بعد تمہاری انبن ہو جائے، نبھاؤ نہ ہو سکے، تو اس کے مختلف اسٹیجز ہیں، تدبیریں ہیں اس کے کرنے کی. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ تم صلح کی کوشش کرو، اور صلح کی شکلوں میں سے ایک یہ کہ کاؤنسلنگ کراؤ، اور یہ ہے کہ اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو علماء کا گروپ ہے ان سے کرا لو، زیادہ بہتر اس زمانے میں یہی ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ایک آدمی، لڑکے والوں کی طرف سے ایک آدمی ہو جائے، دونوں کے خاندان والوں کے منتخب افراد جمع ہوں اور وہ صلح کی کوشش کر لیں. پھر بھی اگر صلح کی کوشش میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں کی بات سن کر جو غلطی پر ہے اس کا اظہار کرنا، بھئی تم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ تمہاری، اور یہ دونوں کی بات سننا ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ کے احکام کو جاننے پر، کہ چونکہ جانچنا حکم اور رائٹس کی تفصیلات کے ذمن میں ہے. آپ کسی کی بات سنیں گے تو کیسے اس کو جج کریں گے، کیسے جانچیں گے؟ اسی سے جانچیں گے کہ کون، یعنی بیوی اللہ کے حکم پر ہے یا اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے، شوہر اللہ کے حکم پر ہے یا اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. تو جو غلطی کر رہا ہے اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اس کو بتانا ہوگا کہ تم سے غلطی ہو رہی ہے، تم توبہ کرو. یہ نہیں کہ دونوں جس میں جو بھی غلطی پر ہے بس یہ کہ آپس میں لڑنا نہیں. اگر آپ ایسا بولو گے کہ آپس میں لڑنا نہیں تو ان کو پہلے بھی معلوم تھی وہ بات کہ آپس میں لڑنا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو غلطی کر رہا ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، وہ ریئلائز نہیں کر رہا ہے کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے، تو کاؤنسلنگ میں وہ سمجھانا ہوتا ہے. ایک صورت یہ فرمائی، وہ فرمایا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، ایسا نہ کر سکو تم، طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر تین طلاق ایک ساتھ مت دو. تین کا اختیار ایک آدمی کو دیا گیا ہے، اور وہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جائے تو کل ایک غلطی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسرا چانس رہے آدمی کے لیے. اس لیے تین طلاقوں کا اختیار دیا جاتا ہے، دینا چاہیے ایک ہی، ایک ہی کے طلاق دیا جائے، دی جائے. پھر اس کے بعد ضرورت پڑے تو عدت میں پھر دوسری دی جائے، اس کے بعد بھی خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے تو پھر تین دینا ہے. کبھی تین طلاق ایک ساتھ دینے کی غلطی نہیں کرنا، چونکہ تین طلاق کے بعد کا مطلب ہے کہ دونوں کا راستہ الگ الگ. اب تمہاری نبھاؤ نہیں ہو، تین مرتبہ کی تم کو سہولت دے دی گئی، اب تمہارا نبھاؤ نہیں ہو سکتا. اب تم نے اپنی غلطی سے تین ایک مرتبہ استعمال کر دی ہیں، لہذا اب کوئی چانس باقی نہیں رہا. تم اپنا راستہ لے لو، تم اپنا راستہ لے لو. اب لڑکی اولاد ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی پھر واپس رہنا چاہتا ہے یا عورت واپس رہنا چاہتی ہے. بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں اور بہت سخت قوانین کا پھر آدمی کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دو مرتبہ اگر تم ایک ایک طلاق دو گے تو تم کو رجوع کر لینے کا حق ہے. ایک آدمی ایک مرتبہ طلاق دے دیا، وہ واپس لے لے سکتا ہے کہ میں نے واپس لے لیا. دوسری مرتبہ پھر لڑائی میں دے دیا، پھر صلح صفائی کی بات آئی، پھر واپس لے سکتا ہے. مرتان کا مطلب ہے کہ دو مرتبہ تم واپس لے سکتے ہو، بشرطے کہ دونوں مرتبہ ایک ایک طلاق تم نے دی ہو. یعنی کہ ایک ہی میں دو دی ایک مرتبہ میں، یا ایک مرتبہ میں تین دے دی تو پھر تین واپس لے سکتے ہو، پھر تم دو مرتبہ واپس ہو سکتے ہو، ایسا نہیں ہے. اور بعض غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگ تین طلاقوں کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ان کے پاس ایک کا اور تین کا مطلب الگ الگ نہیں ہے. ان کے پاس ایک بھی ایک ہی ہے اور تین بھی ایک ہی، ایک ڈالر بھی ایک ڈالر ہے اور تین ڈالر بھی ایک ہی ڈالر ہے ان کے پاس. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ایک ایک ہے اور تین تین ہے، تین تک کی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. اور صرف یہ اجازت طلاق کی مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہوا کرتی. یہ ذہن میں رکھ لو کہ مرد کبھی متعلق نہیں ہوتا، طلاق یافتہ نہیں ہوتا. ایک عجیب و غریب کانسیپٹ ہے امریکہ میں کہ یہ عورت بھی طلاق یافتہ ہے، یہ مرد بھی طلاق، مرد تھوڑی طلاق یافتہ ہوتا ہے. مرد کو نہ طلاق پڑتی اور نہ عورت طلاق دے سکتی. اس کو خلا بھی اگر لیتی ہے عورت تو وہ خلا مطالبہ طلاق کا نام ہے. یہ عورت طلاق لینے کا مطالبہ کرتی ہے، مرد کسی صورت میں طلاق یافتہ نہیں ہوتا. شادی کا جو، شادی کی جو کیا کہتے ہیں، شادی کا جو فلسفہ ہے، شادی کی جو لاجک ہے جو اسلام مقرر کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ وہ سمجھا ہوا آدمی تو بہت سی چیزیں اس پر بیسڈ کرتی ہیں، اس کو اپنے زندگی کا نظام سیٹ اپ کرنے میں بھی اس سے مدد ملے گی. شادی کا فلسفہ اتنا ہوتا ہے کہ آدمی کسی عورت سے اس کی بچے دانی کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ اولاد ہوتی تو ہے مرد کے پانی سے، لیکن جگہ اس کی عورت کا رحم ہے، عورت کی بچے دانی ہے. اب مرد کو عورت کی بچے دانی چاہیے، اس کے بغیر وہ اولاد حاصل نہیں کر سکتا. وہ اس کی ملکیت لیا کرتا ہے، مہر کو مہر کے ذریعے سے اور اخراجات کو برداشت کرنے کے ذریعے سے، نفقہ اور سکنا وغیرہ کو برداشت کرنے کے ذریعے سے. تو یہ ون وے ہے، یہ ایک ہی راستہ، ایک ہی طرف سے ہے. تو مرد جو ہے نا، اگر اس کے جم گئی اس عورت کے ساتھ میں جس کے ساتھ میں وہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے، جمانا ہی چاہیے، زندگی بھر کے ساتھ نبھاؤ کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں جمی ہے تو یہی چھوڑے گا، عورت نہیں چھوڑ سکتی. عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ نکاح کرنے کا، نکاح کرنے میں بھی ہاں کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن طلاق کے معاملہ بالکل اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا ہوا ہے. تمہارے اگر نبھاؤ ہو سکا تو تم رکھ لو، نبھاؤ نہیں ہو سکا تو تم چھوڑ دو، کسی اور جگہ جا کے کر لو تم، وہ کسی اور جگہ جا کے شادی کر لیں گے. یہ ہے اس سلسلے میں اس کے بہت سے احکام بیان کیے گئے ہیں، چونکہ موقع اتنا نہیں ہوتا کہ وہ احکام کیا کیا بیان کیے گئے ہیں، کیسے بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کو سناتا. دوسری چیز جس کا بہت اہتمام سے، اہمیت سے ذکر کیا گیا سورہ بقرہ میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مال کے خرچ کے کچھ اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں. ایک تو ترغیب بھی بہت زیادہ کہ تم جتنا زیادہ مال خرچ کرو گے اتنا تمہارا اپنا بھلا کرو گے، اللہ کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہوتا اس سے. مال بھی تم کو ایسے ہی دیا گیا جیسے جان تم کو دی گئی، جان دی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کی رضا حاصل کرو، آخرت کا ثواب کماؤ، درجات بناؤ. مال بھی تمہیں اسی لیے دیا گیا ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اس سے اللہ کی رضا حاصل کرو، آخرت کے درجات حاصل کرو. اللہ جہاں خوش ہوتا ہے، جہاں ثواب دیتا ہے، ویسی جگہوں پر تم اپنے مال کو لگاؤ. فضیلت اور ثواب بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد میں اس کے اصول میں دو تین باتیں کہی گئی ہیں جو مین ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے خرچ کرو تو کبھی بھی اس پر احسان مت جتانا. اگر تم نے احسان جتایا تو تمہارا کیے ہوئے مال کا کوئی ثواب تم کو نہیں ملے گا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان کبھی بھی نہیں جتانا، اس سے پورا احسان ختم ہو جاتا ہے، اور تکلیف پہنچانا، جس پر احسان کی گئی اس کو تکلیف پہنچائی گئی، اس سے بھی احسان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. من کہتے ہیں احسان جتانے کو، ادا کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کو. تو اس کا دھیان رکھو کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو، یا زکوٰۃ کسی کو ادا کرو، یا ویسے ڈونیشن کسی کو دو، یا عطیہ دو، یا غریبوں کی مدد کو کچھ بھی کرو، یہ اللہ کے لیے ہونا ہے، اس پر احسان نہیں جتانا. جب احسان ہی نہیں جتا سکتے تو ڈیمانڈ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب میں چندہ دیا ہوں، لہٰذا میرے کو بھی کمیٹی میں رکھو، میں مسجد بنایا ہوں، لہٰذا میرے کو بھی سیکرٹری بناؤ، یہ تو بیوقوفی کی بات ہوا کرتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے صدقے کو باطل مت کیا کرو. تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ اس میں دو اصول ہوتے ہیں، اگر اخلاص تمہارے اندر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کم کو بھی زیادہ بنا کے قبول فرما لے گا، اور وہ بھی زیادہ ثمرہ دے دے گا. زیادہ خرچ کرو گے تب تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کم کا بھی بڑا وزن ہو جاتا ہے. اور اگر ریاکاری سے تم خرچ کرو گے اور اپنی دنیاوی اغراض کی بنیاد پر خرچ کرو گے تو وہ زیادہ بھی بالکل غیر معتبر ہے. اور اس کی بڑی عجیب مثال دی، بڑی ہی عجیب مثال ہے. فرمایا کہ پتھر پر اگر مٹی جم جائے اور اس پر کسی وجہ سے دانا پڑا ہوا ہو اور اس میں سے پودا نکل آئے، ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے تیز بارش ہو اور تیز بارش کے ذریعے سے پتھر کے اوپر کی مٹی بہ کر نکل جائے تو اس کے ساتھ وہ پودا بھی نکل جاتا ہے. تو فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ سارا کا سارا تمہارا کیا ہوا پتھر کے اوپر کی مٹی کی طرح سے نکل جائے گا، اور تمہاری بڑی سے بڑی رقم بھی چونکہ پتھر پہ جمی ہوئی تھی، اس کی کوئی بیس نہیں تھی، لہذا وہ ضائع ہو جائے گی. فرمایا ریاکاری کے ساتھ خرچ مت کرو، اخلاص کے ساتھ میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے بعد میں احسان مت جتاؤ، اور خرچ کرنے میں تنافس کرو، آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ جد و جہد اور کوشش کر کے، ہمت اور حوصلہ کر کے خرچ کرو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.